یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری وائز نمبر 785.
یہ تھوڑا دور رکھو, یہ تھوڑا دور ہو رہے. مومنہ, آج میں ایک چھوٹا سا گنان ہے جو ہم روز بولتے ہیں. یہ جو روز گنان ہم بولتے ہیں, ان گنانوں میں بڑے بڑے بھید ہیں, لیکن سمپل گنان ہونے کی وجہ سے اور یہ سمجھ کے کہ یہ تو بچوں کے گنان ہیں, ہم ان کو کچھ خیال میں نہیں لاتے. لیکن پیروں کے ہر لفظ کے اندر کچھ نہ کچھ ہدایت ہے. میں نے آپ کو عرض کی کہ ہمارے جو پیر تھے یا پیر ہیں, اس وقت حاضر امام ہمارے پیر ہیں, 50ویں پیر ہیں مولا, اور 49ویں امام ہیں. ہمارے سب پیر اور ہمارے امام آل رسول ہیں, وہ اہل بیت ہیں, اللہ رسول کا نور ہے ان میں, ان کے کلام کے اندر ہمارے لیے ہدایت ہے. تو پیر حسن کبیر دین کا ایک چھوٹا سا گنان ہے, اونچا رے کوٹ بہو ویچنا. پیر حسن کبیر دین 111 برس کی عمر پائی, ساری زندگی کبھی گوشت نہیں کھایا. پیر حسن کبیر دین پیر صدر دین کے فرزند تھے, پیر تاج دین کے بھائی تھے, لیکن پیر تاج دین پیر حسن کبیر دین سے بڑے تھے. پیری جو ماں پہلے چھوٹے کو ملا پیر حسن کبیر دین کو, اور پیر حسن کبیر دین کی وفات کے بعد پیری جوما امام مستنصر باللہ نے پیر تاج دین کو دیا. پیر حسن کبیر دین نے, اگر ہم ان کے گنان پڑھیں تو ان کی زبانی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے فرمایا, میں نے بہت عرصے تک خدا کی ایک پاؤں پہ کھڑے رہ کے بندگی کی. پیر حسن کبیر دین نے فرمایا کہ میں نے 4 یگ تپ کیا, اور وہ 4 یگ کے لگ بھگ 40 لاکھ برس ہوتے ہیں. یوں تو 4 یگوں کے 43 لاکھ اور 20,000 برس ہوتے ہیں, لیکن پیر حسن کبیر دین کو 500 سال ہوئے اور 4.25 لاکھ برس کل یگ کے ابھی بھی باقی ہیں, تو اس وجہ سے 39-40 لاکھ برس پیر حسن کبیر دین نے بندگی کی. ہمارے اندر بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں جو خصوصاً طور پہ ہندوستان پاکستان سے آئے ہیں, کچھ لوگ افریقہ میں بھی ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں سے ہلکا سمجھتے ہیں, اور ان کے دل و دماغ کے اندر شریعت نے قبضہ کیا ہے, گنانوں کو وہ ہلکی نظر سے دیکھتے ہیں اور شریعت کی طرف زیادہ جھک گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اسماعیلی مذہب اور طریقے کو سمجھا نہیں. مجھے معلوم ہے ہمارے کچھ اسماعیلی بھائی کراچی کے اندر نماز پڑھتے ہیں, الگ مسجد بھی بنائی ہے, خدا ان کو نیک ہدایت دے. اگر ہم اپنے اسماعیلی مذہب کو حقیقتاً ڈھونڈ ڈھونڈ کے سمجھیں, میرا خود کا یہ کہنا ہے, اور وہ کہنا صرف کہنا نہیں, میں نے اپنی زندگی اس میں گنوائی ہے. گئے آدھی صدی سے زیادہ میں کتابیں پڑھ رہا ہوں، مسافر کیے ہیں، اماموں کے حضور میں رہا ہوں، 24 برس میں نے گنانوں کے پیچھے لگائے ہیں، میرے دل کو یہ تقویت اور اطمینان ملا کہ ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر حدیث اور قرآن کے علم کے سوا اور کچھ نہیں۔ رسول اکرم کی ایک حدیث ہے، فرمایا میں ہر نبی کے ساتھ تھا اور ہر نبی کے اندر میرا نور تھا، تو حضرت رسول اللہ تو 63 برس کی عمر میں گزر گئے، تو 1,24,000 پیغمبروں کے اندر وہ کیسے ساتھ تھے؟ میں ان آدمیوں سے پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پھر حسن کبیر دین، میں نے ابھی کہا 111 برس کی زندگی پائی، تو پھر 40,00,000 برس کی عبادت کیسے کی؟ میرے ہی منہ سے سنا آپ نے کہ 111 برس کی زندگی پائی، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ 40,00,000 برس بندگی کی، تو کیا میرا دماغ خراب ہے؟ دنیا کے اندر ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، اور اس وقت دنیا بھر کے اندر جتنے بھی 4 ارب کی بستی ہے، ہماری یہ زندگی کوئی پہلی زندگی نہیں، ہم مرے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مرے ہوئے تھے، میں نے تمہیں زندگی دی۔ تفسیر کرنے والے کبھی بھی دو تفسیر کرنے والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ ہم نہ تو فرمان علی ملا کی تفسیر مانتے ہیں، نہ مولوی کفایت اللہ کی تفسیر مانتے ہیں، نہ ثناء اللہ خان کی تفسیر مانتے ہیں، نہ پکتھول کی تفسیر مانتے ہیں، نہ یوسف علی عبداللہ کی تفسیر مانتے ہیں۔ ہم تفسیر ماننے والے اسماعیلی شیعہ اپنے اماموں کی تفسیریں مانتے ہیں۔ میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے، دوسرے کی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ میرا کہنے سے مطلب یہ ہے ماں ہے وہ پیر ہے، میں نے اپنے پیر کی بیعت کی ہے، ملا مولویوں کی بیعت نہیں کی۔ رسول فرماتے ہیں کہ میں ہر نبی کے ساتھ تھا، تو وہ بھائی کیسے ساتھ تھے؟ نورانی حساب سے۔ نبی محمد کا جو نور تھا وہ تمام نبیوں کے اندر تھا، اور اپنے عالم روحانی سے وہ ہر نبی کے ساتھ تھے۔ یہی بات یہ تھی کہ حضرت ہمارے جو پیر حسن کبیر دین تھے، انہوں نے 40,00,000 برس بندگی کی، تو وہ روح کی عمر تو کوئی ہوتی ہی نہیں۔ پیر حسن کبیر دین نے 40,00,000 برس بندگی کی، امام اسلام شاہ نے جب ان کو پیری جوما بخشا، رو پڑے، عرض کی مولا میں اس لائق نہیں کہ کلجگ کے مریدوں کو میں تار سکوں، اس گناہ بھری زندگی کے اندر جو ان لوگوں کو ملیں گی حقیقت اور سچائی تو بہت تھوڑی ہوگی۔ امام نے ان کو یہ اشارہ کیا کہ تم اپنی بندگی جماعت کو دے، اور پیر حسن کبیر دین نے اپنی 40,00,000 برس کی بندگی اپنے مریدوں کو دے دی۔ میں نے ابھی تک واز شروع نہیں کی ہے، صلوات نہیں پڑھائی، اس لیے صرف آپ کو میں پریفیس دیباچہ بول رہا ہوں۔ 1929 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ واڑی جماعت خانے کے اندر مہمانی میں کارا روڑا مشنری بیٹھے تھے، بھگت کارا روڑا، آپ میں سے جو عمر کے بڑے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ میں ادھر دیکھتا ہوں کہ جنہوں نے کارا روڑا کو دیکھا ہے۔ 1932 میں گزر گئے، بہت سی باتیں ہوئی۔ امام فرماتے ہیں کارا روڑا تم نے بہت عبادت کی ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا تو مہربان ہے کہ ایسے لفظ کہتا ہے، میں شکر گزار ہوں کہ تم نے میری عبادت قبول کی، وگرنہ میں نے تو کچھ عبادت نہ کی. نہیں نہیں نہیں، تم نے بہت عبادت کی ہے. آمین خداوند، تیری مہربانی، شکر گزار ہوں. دیکھو کالا روڑا، تم اپنی عبادت بندگی جو ہے وہ جماعت کو دے دو. بندگی جماعت کو دے دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بندگی کا ثواب جو تمہیں ملا ہے وہ جماعت کو دے دو. کہتے آمین خداوند، تیرے حضور میں میری کوئی بھی بندگی، عبادت، نیکیاں جمع ہیں، اس کا سارا ثواب میں جماعت کو دیتا ہوں. ہمارے مذہب کی یہ جو باتیں ہیں یہ طریقت ہے، شریعت کے لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. ہمارا مذہب باطونی ہے. پھر حسن کبیر دین کو اشارہ کیا کہ تم اپنی عبادت دے دے جماعت کو. پھر حسن کبیر دین نے اپنی عبادت جماعت کو دے دی، اور اس شکر گزاری کے اندر، یعنی پیر حسن کبیر دین کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی بندگی کا ثواب جماعت کو دے دیا. پیر حسن کبیر دین جس دن پیر بنے، اور قیامت تک جتنے بھی اسماعیلی مذہب میں جماعت آئے گی، ان تمام کے اوپر ان کی عبادت کا ثواب حاوی ہے. برس میں دو دفعہ، کبھی کبھی 6-7 برس کے بعد برس میں 3 دفعہ ہم شکر واری بیج رکھ کے پیر حسن کبیر دین نے اپنی بندگی کا ثواب جو ہمیں بخش دیا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. یہ ہے ہماری شکر واری بیج. پیر حسن کبیر دین کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. اب میں آپ کو پیر حسن کبیر دین کی یہ 4 پاٹ کی چھوٹی سی عاجزی امام کے حضور میں، جس کو ہم گنان کہتے ہیں، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں. صلوات پڑھ رہی ہوں دار والا مسلم. اے جی اونچارے کوٹ بہوے چنا نیچے وہ دریا پورے دریا واندی ماچلی سایا تارا درشن وینا باوری. اے بالم گھاریا ساجن گھاریا بندو بھولیا تاری بندگی سایا صورت بتاوا رے درشن وینا باوری. پیر نے جو لفظ لکھے ہیں وہ لفظ پڑھو، پیر کی غلطی مت نکالو. اگر اس نے دیدار لکھا ہے دیدار پڑھو، اگر درشن لکھا ہے درشن پڑھو. آپ کون ہیں پیر کی غلطی نکالنے والے؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کی وجہ سے ہم نے بہت سے گنانوں کے لفظوں کو پھرا دیا، مگر یہاں کینیڈا امریکہ کے اندر آپ کی طرف کوئی انگلی نہیں کرے گا. اونچا کوٹ، کوٹ کہتے ہیں قلعے کو. بہو ویچنا، بہت بلند اور سنگین قلعہ ہے، اس کے نیچے دریا بہتا ہے. اس دریا کے اندر ایک مچھلی ہے، اس مچھلی کو اس قلعے کے اوپر پہنچنا ہے. یہ مثال دے کے پیر حسن کبیر دین اس مشکل کا خلاصہ کر رہے ہیں کہ ایک مچھلی جس کے پاؤں نہیں، جس کے پر نہیں، وہ دریا میں رہتی ہے، और एक संगीन किले के ऊपर उसको पहुंचना है, मतलब वो मछली नहीं पहुंच सकती, मछली दीवार पे नहीं चढ़ सकती। ये हाल बयान करके उन्होंने अपनी कम मायगी, अपनी कमजोरी, अपनी ज़ईफ़ी का इजहार किया है कि या मौला, जैसे एक मछली जो पानी में है वो संगीन किले के ऊपर नहीं चढ़ सकती, मेरा ऐसा हाल है, मैं इतना कमजोर हूं कि इस दुनिया के दरिया की एक मामूली मछली की तरह, दुनिया को दरिया कह के उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो हमें बहुत समझ देती है। हमारे बहुत से ज्ञानों के अंदर दुनिया को संसार सागर कहा है, सागर कहते हैं समुन्दर को, दुनिया को समुन्दर या दुनिया को दरिया कह के ये जाहिर किया है कि इतने बड़े समुन्दर में हमारी हालत क्या है, एक मछली और एक समुन्दर, इन दोनों का आपस के अंदर कोई कंपैरिजन हो सकता है, कोई निस्बत मुनासिबत हो सकती है? एक हकीर सी मछली है, बे अंदाजा बड़े इस संसार सागर में, इस दुनिया के दरिया के अंदर दुनियावी नजर से भी हमारी हालत एक मछली जैसी है कि वो अगर इसके बाहर निकले तो भी मर जाए और अंदर रहे तो कोई ताकत नहीं सिवा इसके कि इधर उधर घूमती फिरे। इस दुनिया में से निकल के हमें पुल सरात पार करके खुदा ताला के हुजूर तक पहुंचना है। खुदा का ये रास्ता एक संगीन किले की तरह ऊंचा, बुलंद और मुश्किल है, यानी कि खुदा का रास्ता बड़ा मुश्किल है। खुदा के रास्ते में बड़ी तकालीफ हैं, खुदा के रास्ते में बड़ी तकलीफों के साथ बड़े बड़े दुख भी हैं। इन तमाम दुखों को उठाना मेरा काम नहीं। कहते हैं या मौला, मेरी ताकत तो खत्म है, यानी मैं इस काबिल नहीं, अब मैं मोहताज हूं तेरी मदद का, साइया तारण आओ, तू मुझे हाथ से पकड़ के या पानी की बाल्टी में डाल के मुझे ये किले तक पहुंचा दे, मगर मैं तेरी मदद का मोहताज हूं। अपनी मोहताजी जाहिर की है। कुरान पाक पढ़ो तो जगह जगह इंसान की ज़ईफ़ी का जिक्र किया है अल्लाह ने, जगह जगह इस बात के लिए बताया गया है कि तुम कुछ नहीं, अज्ज़ो इनके सारी इबादत का जूज है, इबादत का मतलब ही आजजी और इनके सारी। पीर हसन कबीर दीन ने अपनी सारी जिंदगी, मैंने आपको अर्ज की कि 111 बरस की जो जिंदगी थी इबादत में निकाली। पीर हसन कबीर दीन की आंखें हमेशा नमदार रहती थीं, भीनी रहती थीं और रोते रहते थे। यहया पैगंबर की तरह पीर हसन कबीर दीन रोते रहते थे। ये रोना एक तो खुदा की नूरानी जुदाई की वजह से था, दूसरा ये रोना था कि मैं कमजोर हूं, या मौला तेरे सामने मेरी कोई हकीकत नहीं। हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रात को खड़े होकर इबादत करते थे। गर्मी का मौसम था, नबी खड़े थे, बीबी आयशा की बारी थी, वो उस रात को बीबी आयशा के रूम के अंदर रसूलुल्लाह, जब आयशा सो गई खड़े हो गए। बीबी आयशा को पता नहीं था, बहुत सख्त गर्मी थी। आधी रात के बाद बीबी आयशा की आंख खुली तो उसने देखा कि जमीन गीली है। वो जमाने के अंदर इलेक्ट्रिक लाइट्स बत्तियां नहीं थी, चिराग जलाना चाहिए। वो जमाने के अंदर दिया सलाई माचिस नहीं थी, चिराग जलाने के लिए चकमाक के पत्थर का इस्तेमाल करते थे। ये बात तो थी नहीं। हाथ फिराते फिराते बीबी आयशा ने देखा कि नबी तो खड़े हैं, वो गीली जमीन के ऊपर हाथ कैसे लगा? रसूल अकरम खड़े थे, गर्मी की वजह से बदन का पसीना जो निकलता था तो आपके हुजूर की नीचे की जमीन तर हो गई, जहां खड़े थे वो जमीन गीली हो गई पसीने से, यूं लगता था कि जैसे खड़े खड़े नहा रहे थे। बीबी आयशा ने जब पांव पकड़े, नबी ने पूछा क्या है? या नबी, आप खड़े हैं, आप इतनी इबादत करते हैं, खुदा तो आपको बहुत प्यार करता है, आप तो अल्लाह के हबीब हैं, आपको क्या दोजख का डर है? आप तो जो मांगे खुदा आपको देवे। फरमाया हां आयशा, सच बात है तेरी, लेकिन मैं खुदा का नाशुक्र गुजार बंदा नहीं बनना चाहता, मैं जो मांगू मुझे मिले, जन्नत और दोजख मेरे कब्जे में है, मुझे दोजख का कोई डर नहीं, खुदा मुझे प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं ये इबादत कोई दोजख के डर की वजह से नहीं करता, मैं उसकी शुक्र गुजारी करना चाहता हूं। अज़्ज़ और शुक्र ये इबादत की जान है, जिस आदमी की इबादत में आजिज़ी नहीं वो इबादत नहीं, जिस इबादत के अंदर शुक्रगुजारी नहीं वो शुक्रगुजार आदमी भी आबिद नहीं। नबी फरमाया कि इबादत के दो सुतून हैं, पिलर्स हैं, एक अज़्ज़ो इनकसारी, उसके साथ इस्तग़फ़ार आता है, यानी मैं गुनहगार हूं या मौला मुझे माफ कर दे, और दूसरा उसकी शुक्रगुजारी है। ये दो चीजें इबादत की जान हैं। गुरपीर हसन कबीर दीन की जिंदगी में भी यही चीज थी। पीर हसन कबीर दीन बदन के पतले थे, सख्त पतले थे, ऐसा लगता था कि हड्डियों के ऊपर सिर्फ कपड़ा लपेट दिया गया है, लेकिन दूध की तरह सफेद बदन था, लंबे बाल थे, छोटी दाढ़ी थी, आंखें ऐसी थीं कि यूं पता लगता था कि नींद से बोझल हो गई हैं, अभी सो जाएंगे। आपके बदन मुबारक में से इस तरह की रोशनी निकलती थी कि अंधेरे कमरे में बैठे होते थे तो नजर आते थे। आपके बदन की इतनी सफेदी थी कि अंधेरे कमरे के अंदर गुप अंधेरे में बैठे होंगे तो पीर हसन कबीर दीन का बदन मुबारक दिखता था। सारी जिंदगी गोश्त नहीं खाया, सारी जिंदगी उन्होंने एक वक्त से ज्यादा दूसरी दफा दिन में नहीं खाया। पीर हसन कबीर दीन ने बहुत इबादत की है, इतनी इबादत करने वाले वो भी इमाम को कहते हैं या मौला मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं, इस दरिया की मछली की तरह हूं कि इस संगीन किले के उपार करके तेरे हुजूर तक पहुंचना मेरी ताकत के बाहर है, तू आ और मुझे अपने साथ लेके जा, हूं दर्शन बिना बावरी, तेरे दीदार के बगैर मैं एक दीवानी औरत की तरह हूं, बालम घर पे आओ। बीवियां अपने शोहर को बालम समझती हैं, बालम का मतलब मालिक होता है, साजन दोस्त को कहते हैं, शोहर से ज्यादा बड़ा कोई मालिक नहीं और ना कोई दोस्त है। अपने आप को बावरी कह के नारी रूप में, औरत के रूप में, निसाई रूप के अंदर पेश करके पीर हसन कबीर दीन ने खुद को और भी कमजोर साबित किया और इमाम जमान को उसने अपना मालिक समझ के उसके सामने आजिजी की। बंदो भूलियो तारी बंदगी, इतनी इबादत करने पर भी कहते हैं या मौला जितनी तेरी इबादत होनी चाहिए मैं नहीं कर सका, इतनी इबादत करने के बावजूद پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں مولا میں تیری عبادت نہ کر سکا، تو میرے اوپر رحم کر، سائیا صورت بتاؤ، تو مجھ کو آ کے اپنا دیدار دے اور میرا ہاتھ پکڑ۔ کچھ کے اندر ہمارے ایک بہت بزرگ وارث تھے، ان کی اولاد آج بھی ہندوستان کے اندر پاکستان میں موجود ہے۔ وارث مولے دینا میگ جی، جس کو مولو وارث کہتے تھے، امام زمان کے گھر کی ساری زندگی اس نے خدمت کی، بڑے عابد تھے، مالدار بھی تھے دنیا میں بھی دین میں بھی۔ ہر روز صبح 2 بجے رات کو اٹھے، ہاتھ میں لالٹین لے کے، ایک لکڑی لے کے، کچھ کا یہ وارث، سارے کچھ کا وارث، امام زمان کا ڈائریکٹ پرتینیدھی، ریپرزنٹیٹیو، کاؤنسلیں جماعتیں سب اس کے ہاتھ کے نیچے۔ امام کے ساتھ بڑے کھلے دل سے بات کیا کرتے تھے، بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، کچھی ہی بھاشا زبان بولتے تھے۔ یہ وہی عاشق ہے امام کا کہ جس نے امام زمان کو اپنی محبت کے اندر یہ کہہ دیا کہ تو کوڑو آئی ہے، گالی نہیں۔ بہت برس سے امام کچھ نہیں گئے تھے، ہر برس بمبئی کے اندر وارث مہمانی رکھ کے مولا کو عرض کرے کہ خداوند تو کچھ تو کر کے کہے، تو کچھ کڈے اچنے۔ ماں باپ کہے دیکھو وارث یہ برس ہم کو بہت کام ہے، ہم دوسرے برس آئیں گے، دوسرا برس ہو جاوے پھر آ کے اس کو مہمانی میں عرض کرے مولا تو کچھ پدرمنی کر، دیکھو وارث اس برس بہت کام ہے۔ یوں کرتے 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 کئی برس نکل گئے، وارث بوڑھا ہونے لگا، بیمار بیمار بھی رہتا تھا۔ مہمانی رکھی 23 کی سال میں، اور جب امام نے وہی پرانی جواب داری کے طور پہ ان کو جواب دیا کچھ میں ابھی نہیں آؤں گا، پھر آؤں گا، اس دفعہ بہت کام ہے، تو بگڑ گیا وارث مولو، رو پڑا۔ جب امام نے کہا نا کہ نہیں وارث اس دفعہ بہت کام ہے نہیں آؤں گا، رو پڑا، کوڑو آئی ہے، یعنی تم جھوٹ بولتے ہو۔ مولا کو کہتا ہے کوڑو آئی ہے، کھوٹو آئی ہے، آؤ مری وندو سے تو تڈے اچنے، ایک بچے کی طرح رو پڑا، مولا کے پاؤں پہ گر پڑا، مولا نے ہاتھ رکھا، مولا بھی پگھل گئے۔ اچھا جاؤ وارث ہم آئیں گے، کچھ آئیں گے، اسی برس آئیں گے۔ مولا گیا 24 کی سال میں گیا۔ یہ مولو وارث رات کو لالٹین ہاتھ میں لے کے، لکڑی لے کے، لوگوں کو گھروں گھر جگانے جائے۔ والنٹیئر تھے، جماعت بھائی تھے، کئی جوانوں نے اپنے آپ کی خدمت بھی پیش کی کہ باپا اسی ماڑوئیں کے اٹھاڑ نہ سی، کہ نہیں یہ کام میں کروں گا۔ لوگوں کو جگاتے جگاتے 2:30 بجے کے قریب جماعت خانے میں آوے، خود اپنے ہاتھ سے آگ جلاوے، چائے بناوے، پھر جماعت بھائی کو اٹھاوے، جماعت بھائی کو چائے پلاوے، تب تلک لوگ آنے شروع ہو جاویں اور لوگ چائے پئیں، اور 3 بجے پھر بیت الخیال کی بنگلی میں جا کے گنان گوشت ہوئے، عبادت بندگی میں مشغول ہو جائیں۔ دن کے وقت بھی کوئی بھی اسماعیلی جماعت کا اس کے پاس جاوے، اس کی مدد کرے۔ یعنی اس نے ساری زندگی امام کی خدمت میں گزاری. اس کی موت سے ایک آدھ دو برس پہلے ایک دفعہ مہمانی تھی. اس وقت خود میرے باپ کی مہمانی، ہماری فیملی کی مہمانی، ان کے نزدیک ساتھ کی مہمانی میں تھے ہم لوگ. امام فرمایا، مولو تم نے ہمارے گھر کی بہت خدمت کی ہے. ان کی گردن ایسی ٹیڑھی تھی کیونکہ ایک کوئی گنی اناج کی گر گئی تھی جس سے گردن کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی، بچ گئے مگر گردن ٹیڑھی رہ گئی. کافی لمبی داڑھی تھی، پگڑی باندھتے تھے اور بات کرتے تھے تو آنکھیں نیچی رکھ کے بات کرتے تھے، آنکھیں ملا کے بات کرنے کی عادت نہیں تھی. جب امام نے فرمایا نا مولو تم نے میرے گھر کی بہت خدمت کی ہے، تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں مولا آؤں کی نہ کی اسے، پن تو قبول کرے تو ہی تو جی خوشی میری مہربانی آؤں شکر گزار آیا، نہیں مولو تم نے ہماری بہت سیوا کی ہے. دوسری دفعہ اس نے واپس مولا کی شکر گزاری کی. مولا نے تیسری دفعہ کہا کہ تم نے میری بہت خدمت کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے. آمین خدا بنا. سر اونچا کیا، عموماً نظر نیچی رکھتا تھا، فوراً اونچا کیا، تعجب سے مولا کو دیکھنے لگا. ہاں مولو اتنی بہت خدمت بھی حقیقت میں ایک روپے میں ایک پائی کے برابر ہے. وہ زمانے میں ایک روپے میں 16 آنے ہوتے تھے، 16 آنے کے اندر 4 پیسے ہوتے تھے، 4 پیسے میں ہر ایک پیسے کی 3 پائیاں ہوتی تھیں. اب حساب کرو تو 192 پائیاں ہوتی تھیں، 200 میں سے 8 کم 192 پائیاں 1 روپے میں ہوتی تھی. اگر 1 روپے میں ساری زندگی کی خدمت 1 پائی کے برابر ہے تو روپیہ کب پورا ہوگا؟ کہنے لگا خداون ہٹلو بڑھو تو روپیہ کڈو پورو تھی نا. امام فرمایا اگر تم 1 پائی بھی کرو گے تو 191 پائیاں میں تمہیں بخشیش دے کے روپیہ پورا کروں گا، لیکن دیکھو وارث اگر تمہاری 1 پائی نہیں ہوگی تو میں تمہیں کمپلیٹ روپیہ نہیں دوں گا. مومنوں اپنی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں لیکن کبھی نہیں سمجھنا، کبھی بھی نہیں کہ میں مولا کے گھر کی بہت سیوا کرتا ہوں. یہ بھول کبھی مت کرنا. ساری زندگی تو کیا، اگر 100 زندگیاں بھی ملیں گی اور ساری 100 100 زندگیاں خدمت میں رہو گے تو بھی امام کے گھر کی خدمت پوری نہیں ہوگی. اس کے جو احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم اس کی شکر گزاری بھی پوری نہیں کر سکتے. تبھی مولو فادر کو، یہ مولو مشن اپنے وارث کو کہا کہ اگر 1 پائی تم کرو گے تو میں تمہیں بخشیشیں دوں گا. دیکھو 5 12 سال کی مجلس یہ بخشیش ہے، لائف کی مجلس بخشیش ہے، اور بھی ہماری مجلسیں ہیں بخشیش میں آتی ہیں. یہ ہماری بخشیشیں ہیں، شام کو ہم جماعت خانے آتے ہیں، گھر پہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دعا پڑھنے کا جو فرض ہے پورا ہو سکتا ہے، لیکن جماعت خانے میں آتے ہیں ہمیں جو بخشیشیں ملتی ہیں وہ گھر پہ دعا پڑھنے سے نہیں ملتی. اندر آتے ہو کہتے ہو ہائے زندہ، قائم پایا. دینداروں سب سے پہلے یہ چیز سمجھو کہ یہ کہاں آئے ہو، حضر امام کے گھر پہ. حضر امام کے گھر پہ آئے ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ امام نے تم کو اپنے گھر آنے کے لیے اجازت دی ہے. اپنے گھر پہ کون بلاتا ہے؟ جو دوست ہوتا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں. میرا کوئی دشمن ہوگا میں اپنے گھر اس کو نہیں بلاؤں گا، خدا وے تو اور بات ہے. امام اپنے گھر پہ آنے کے لیے تمہیں یہ توفیق دیتا ہے، یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ ایک عظیم بخشش ہے کہ امام زمان تم کو اپنے گھر آنے کے لیے دعوت دیتا ہے, اب میرے گھر آؤ. اس کے فرمانوں میں ہے کہ میرے گھر روز آؤ. مکھیکا مڑیا کے پاس جا کے دعا کراتے ہیں تو امام اور پیر کی طرف سے ہمیں آشیش ملتی ہے. جماعت خانے میں آنے سے ہمیں کتنا ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی جو اکیلے نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو 27 گنا زیادہ اس کو فائدہ ملتا ہے. ہم تو جماعت خانے کے اندر امام کے گھر پہ آتے ہیں, امام کی حضوری ملتی ہے. بھلے ہم اپنی آنکھوں سے امام کو ادھر نہیں دیکھ سکتے اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں, الحمدللہ کہ ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جماعت خانے کے اندر امام کا دیدار کرتے ہیں, ایسے لوگ ہیں ہمارے میں. لیکن کبھی آپ صاحب کو اپنی ان ظاہر کی آنکھوں یا اندر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے, تو کم از کم مومنوں آپ کو حضرت امام کے گھر پہ آ کے اس کی ملاقات اور دیدار کا ثواب تو ملتا ہے نا. یہ ثواب بھی شکر گزاری ہے, یہ اس کی بخشش ہے. ہم کو یہاں بے حساب بخششیں ملتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی دو برس آ کے ادھر جب واعظیں کی تو میں نے کہا کہ جماعت خانے کے اندر ہمارے گزر گئے ہوئے جو اسماعیلی بھائی بہن ہیں دنیا بھر کے جماعت خانوں میں, وہ روحانیاں جماعت خانوں میں وزٹ کرتی ہیں. صرف جماعت خانے نہیں, ہندوؤں کی روحانیاں اپنے مندروں میں جاتی ہیں, کرسچنوں کی روحانیاں چرچ کی وزٹ کرتی ہیں, تمام مذاہب کے جتنے بھی لوگ ہیں جب گزر جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے اپنے عبادت گاہوں کی وزٹ کرتی ہیں. ہمارے جماعت خانوں میں بھی روحانیاں آتی ہیں, ہمیں ان کی ملاقات کا شرف ملتا ہے, ہمیں ان کے ملاقات سے ثواب ملتا ہے, وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں. گھر پہ جماعت خانہ نہیں بن سکتا, گھر پہ دعا پڑھ سکتے ہو تو یہ ہے کہ فرض پورا ہوا, مگر وہ ثواب اور وہ چیزیں نہیں ملتی کہ جو جماعت خانے میں آ کے ملتی ہیں. تو ہم لوگ کتنی بھی عبادت بندگی کریں تو بھی ہمارے دل میں یہ کبھی خیال نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے بہت عبادت کی, میں نے بہت سیوا کی. پیر حسن کبیر دین کا یہ گنان ہمارے سامنے ہے. اے جی اگر چندنانی کوٹھڑی سوفل رچیا کمال تاڑا دیدا چھے پریمنا سایا کھو نیا ہوں رے درشن وینا باوری. اگر چندن قیمتی سے قیمتی لکڑی جس سے مکان بنتے ہیں, ان تمام لکڑیوں میں سے قیمتی میں قیمتی لکڑی جو ہے وہ اگر چندن کی لکڑی ہے. ہندوستان کے صدرن ایریا میں جو مدراس کا اور بنگلور کا علاقہ ہے وہاں سندل اور چندن ہوتا ہے. اگر چندن اور سندل یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے مگر جدی فیملی میں سے ہیں. تینوں لکڑیوں میں سے خوشبو نکلتی ہے, اس کو اگر جلاؤ تو اس میں سے خوشبو نکلتی ہے, بڑی قیمتی لکڑی ہے. ان لکڑیوں سے مکانوں کے اندر استعمال کرنے کی انسان کی طاقت نہیں, راجے مہاراجے ٹھیک ہے. تو یہاں کہنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر چندن جیسی قیمتی لکڑیوں کا دروازہ بنانا نہایت ہی مشکل کسی کسی کا کام ہے, اور اس کا جو دروازہ ہے بڑی اچھی کاریگری سے بنایا گیا. یہ اشارہ ہے ہمارے بدن کی طرف. ہمارا بدن جو ہے وہ نہایت ہی قیمتی چیز ہے اور اس کی بناوٹ بھی اعلیٰ درجے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے احسن تقویم کے اوپر انسان کو پیدا کیا اور انسان کی جو شکل ہے وہ بھی خدا نے فرمایا کہ بہترین حالت میں بنائی ہے. پھر فرمایا اس کوٹڑی کو, یہ کوٹڑی کون سی؟ ہمارا سینہ, ہمارا باطن, اس کو پریم کا محبت کا تالا لگا دیا, اس کے اندر خزانہ چھپا کے, یعنی خود خداوند عالمین ایک خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان رسول اللہ نے سنایا جس کو ہم حدیث قدسی کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں. یہ وہ چھپا ہوا خزانہ ہمارے سینے کے اندر ہے اور دروازہ بند کر کے محبت کا تالا لگا دیا, یعنی یہ تالا محبت سے ہی کھلے گا. خدا کی محبت کے سوا وہ انتر کے اندر چھپے ہوئے خزانے کو ہم پا نہیں سکتے. تو فرمایا ہے کہ اگر چندن نی کوٹھڑی سفڑ رچیا کماڑ تاڑا دیدھا پریم نہ سائیاں کھولن آو, یا مولا اب تو آ کے اس تالے کو کھول تاکہ میں وہ خزانے کو پا سکوں. قرآن شریف میں ایک آیت ہے, رسول کو فرماتے ہیں علم نشرا لقا صدرے کا, کیا ہم نے تمہارے سینے کے صندوق کو نہیں کھولا؟ یعنی رسول اللہ کے سینے کو صندوق کہا اللہ نے, اور فرمایا کہ اے محمد تیرے سینے کے صندوق کو ہم نے کھول دیا, مطلب کہ تجھ کو میں نے اپنے بھید بتائے. ہمارے سینے کے اندر وہ خود چھپا ہوا ہے. محبت کا جو تالا ہے اس کی چابی بیت الخیال کی عبادت ہے. بیت الخیال کی عبادت کی چابی لے کے اس کو کھولو تو امام کا دیدار ہوگا. سائیاں کھولن آؤ, مدد مانگی ہے کہ میں عبادت بھی کروں تو تو عبادت میں میری مدد کر. حضرت امام فرماتے ہیں تم عبادت کرو. عبادت کے اندر کوئی چیز کی تمہیں بخشش ملے وہ تمہارا حق نہیں, وہ تو خدا کی رحمت ہے. یہ اشارہ ادھر ہی ہے کہ یا مولا میں عبادت بندگی بھی کروں تو مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے, تو مجھے رستہ دکھا. میرے سینے کے اس صندوق کے لگا ہوا جو تالا ہے تو آ کے کھول تاکہ میں تیرا دیدار پا سکوں. اے جی پنجر پڑیو پریوار نو, سارے چار پاٹ کے گنان میں یہ جو پاٹ ہے بہت ہی سمجھنے جیسا ہے. پنجر پڑیو پریوار نو کوئی بوجا تجن میرے تن کی ویدنا, سایا تروپت بجاو رے درشن بینا باوری. پنجر کہتے ہیں جیل کو, پنجرا. پریوار کے پنجرے میں میں مقید ہو گیا, قید ہو گیا. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, الدنیا سجن المومنین, مومنوں کے لیے دنیا جیل خانہ ہے. منجیوڑی کے فرمان امام سلطان محمد شاہ کے پڑھو, اس میں بھی امام نے یہی کہا کہ یہ دنیا ایک جیل خانہ ہے. ہم مقید ہو گئے ہیں, قید میں آ گئے ہیں. پیر کہتے ہیں کہ یہ بات کو کوئی کوئی سمجھتا ہے, بیوی بچے گھر بار, عورتوں کے لیے کہوں تو شوہر بچے گھر بار, یہ ایک جیل خانہ ہے. اس کے اندر انسان اتنا لگ گیا ہے کہ حقیقت کو بھول گیا. بہت پرانی ایک بات مجھے یاد آ گئی, بمبئی میں ایک عورت نے مہمانی رکھی امام کے حضور میں, 50 ایک برس کی بات ہے. اس مہمانی میں وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی, اس کا کوئی دوسرا رشتہ دار سگا کوئی نہ تھا. بڑے تعجب کی بات تھی, نہیں تو عموماً لوگ مہمانی کے اندر اپنے یار و دوستوں کو بھی بلا لیتے ہیں. امام جب آ کے بیٹھے, اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. مولا فرمایا, تم اپنی بات کرو, کیا ہے؟ کہتی ہے, مولا شادی کرنے سے پہلے میں عبادت کرتی تھی, مجھے بہت اس کے اندر کامیابی ہوئی, میں نے تیرا دیدار بھی پایا, لیکن یا مولا جب سے شادی کی ہے میری صبح کی عبادت بھی گھٹ گئی, اور مجھے صبح وہ چیزیں جو ملا کرتی تھیں وہ بند ہو گئیں. روتی جاتی تھی, کہتی جاتی تھی, لیکن جب اس نے سب پورا کر لیا تو برداشت نہ کر سکی, زیادہ بول نہ سکی, خوب روئی. مولا نے ہنس کے فرمایا, میری بچی تم جو کہتی ہو وہ سچ ہے. تم نیچے گر نہیں گئی, تیرا درجہ گھٹ نہیں گیا, لیکن تیری شادی کے بعد جو تیرا شوہر ساس سسر بچے, یہ بھی خدا کی طرف سے فرائض میں آتے ہیں, یہ کرم کے لیکھ ہیں جو ہمیں اٹھانے پڑتے ہیں. اپنے شوہر کی خدمت, ساس سسر کی خدمت, بچوں کی خدمت, دھیان وغیرہ رکھا, تو اگر اپنی دنیاوی حالت اور فرائض میں پوری رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت جاری رکھے گی تو ایک دن تم کو وہی خوشیاں واپس نصیب ضرور ہوں گی. اگر اس وقت تمہیں ایسی خوشیاں مل جائیں اور وہی کامیابیاں مل جائیں تو تم شوہر کو بھول جاوے, بچوں کو بھول جاوے, ان لوگوں کا حال کیا ہوئے؟ پھر ماں باپ فرمایا, دیکھو دنیا ہے, دنیا کی زندگی ہے, وہ ایک پنجرے کی طرح ہے. یہی فرمان, پنجرے کا فرمان منجیوڑی کے اور وڈوان کیمپ کے فرمانوں میں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ تم ایک بلبل کو پکڑ کے, ایک مینا کو پکڑ کے پنجرے میں, سونے کے پنجرے میں بھی ڈال دو تو وہ خوش نہیں ہوتی, اس کو تو آزادی چاہیے, مگر پھر دنیا کے ریت کے حساب سے اسی بلبل یا مینا کے وہ پنجرے میں جو بچے ہو جائیں, پھر تم اس کو پنجرے میں سے باہر نکالو گے تو وہ اڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ ایک مثال ہے. پنجرہ جو ہے وہ ہماری زندگی ہے, پریوار ہے, بیوی بچے ہیں, کار روزگار ہے, عیش آرام ہے, یہ پنجرہ ہے. ہمارے لیے یہ جیل ہے. پنجر پریو پریوار, کٹمب قبیلے کی زنجیروں کے اندر ہم جکڑ گئے. کبھی کبھی ماں اپنے بچے چھوٹے کے پیچھے ایسی پڑ جاتی ہے کہ دعا بھول گئی, جماعت خانہ چھوٹ گیا, صبح کی عبادت کے لیے ہمت نہ رہی. مردوں کے اندر بھی ایسا ہے, دنیا کے اندر بعضوں کے ایسے کاروبار ہیں کہ آدھی رات تک کاروبار کرنا چاہیے تب جا کے خرچ پورا ہوئے، پھر صبح کی عبادت کہاں ہو سکے۔ تو دنیا کی جو یہ زندگی ہے، پھر حسن کبیر الدین فرمایا یہ ایک جیل ہے۔ ایک اور گنان کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ سب کوئی جانو جال ہے، جال کہتے ہیں نیٹ کو، لوک کٹمب پریوار، لوگوں کے یعنی دوست رشتہ دار کٹمب پریوار جو ہے یہ ایک جال کی مثال ہے کہ جال ڈال کے مچھیاں پکڑتے ہیں، جانور پکڑتے ہیں، پرندوں کو پکڑا جاتا ہے، تو ہم بھی جال میں پکڑے گئے۔ یہ جال ہے۔ عابد لوگ، حقیقت کو جاننے والے، خدا کے جو عاشق ہوتے ہیں دینداروں، وہ اس جال کو سمجھتے ہیں، وہ اپنے فرض پورے کرتے ہیں، لیکن دل ہر وقت ادھر اوپر رہتا ہے۔ پھر کہتے ہیں یا مولا میں اس جال میں سے، پنجرے میں سے چھوٹ نہیں سکتا، تو آ کے تو میری یہ جو گرمی، میری تپش، میری جلن، یہ آگ کے پاس بیٹھ کے جل رہا ہوں، ادھر پریوار میں پڑا ہوں، دل اوپر اڑنے کے لیے پڑا ہے، یہ جلاپا جدائی کا جو ہے، تو آ کے میری اس تپش کو دور کر۔ دل تو چاہتا ہے اس پاٹھ کو اور الیبوریٹ کروں، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی۔ ہے جی اتنا کوپ نہ کیجیے۔ اب عاجزی کرتے کرتے ایک دم زمین پہ گر گئے، عاجزی کی انتہا تک پہنچ گئے، یا مولا تو ناراضگی مت کرنا، اتنا رے کوپ نہ کیجیے، سایہ دیجے دیدار پیر حسن شاہ کی وینتی، سایہ تارن آوا ہوں رے درشن بنا باوری۔ یا مولا اب دکھ اٹھائے نہیں جاتے، اب تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ 50 پاٹھ کا پیر حسن کبیر الدین کا وہ گنان یاد کرو، آدم آد نرنجن نرگن آپے اروپ، وہ گنان یہاں یاد کرو۔ یا مولا اب جدائی برداشت نہیں ہوتی، تو ابھی میرے پہ ناراض مت ہونا، اتنا غصہ نہ کر، آ اور مجھے اپنا دیدار دے، تو مجھے آ کے اپنے ساتھ لے کے جا۔ اس چیز کی طلب کر رہے ہیں جو رسول اکرم نے اپنی آخری سانس پہ کہا، اور رفاقت العالی، اب مجھے اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اس محبوب کے ساتھ مجھے ملاپ چاہیے۔ یہی بات پیر حسن کبیر الدین کی ہے، اور ہر اسماعیلی روحانی بچہ جو امام زمان کو جانتا ہے اور حقیقت کو سمجھتا ہے، بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے، دیندارو اس کی نظر میں بھی یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ کب چھوٹوں اور اس کے پاس جا کے مل جاؤں۔ مولانا حضرت امام آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے وے، دو جہان میں برکت دے وے، ہر آفت بلا دور کرے، بدیوں برائیوں سے، شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے۔ مولا حقیقت کی نظر دے وے، مولا اپنی محبت دے وے، مولا اپنی معرفت دے وے، دسواں سکریت میں پورا کرے، مولا دین میں دنیا میں اپنی پناہ میں رکھے، مولا آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، مولا آپ کو اپنی بخشیشیں دے وے، مولا آپ کو اپنا زہر باطن دیدار عنایت کرے۔ ہے زندہ. کھانا ودان کھانا ودان.